الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 40 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا کہ اب اس سورہ کے آخر تک منافقین زیر بحث ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کر رہے ہیں. حدیبیہ کا موقع تھا تو وہاں کوئی معرکہ پیش نہیں آیا. فتح مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی. بعد میں کچھ معرکے ہوئے، جیسے حنین کا معرکہ ہے. تاہم اس سب کے باوجود مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ نمایاں نہیں ہو سکے جن کو قرآن یہاں زیر بحث لا رہا ہے. یہ بھی بڑے امتحانات تھے، لیکن پھر آخر میں تبوک کا امتحان سامنے آیا، اور اس موقع پر آگے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے. یہ چونکہ بڑا سخت امتحان ہے، گرمی کا موسم ہے، فصلوں کے پکنے کا موسم ہے، آسانی سے لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ کون رسول کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. یہ معاملہ آگے زیر بحث آ رہا ہے. بہرحال، جب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی ترغیب دی ہے، تو یہ بتایا ہے کہ اس میں اگر کوئی سعادت ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتحان میں اترتے ہو اور اس میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بڑا غیر معمولی ہے. لیکن یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ماں محتاج ہو کر رہ گیا ہے. وہ اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبر کی مدد کرتا رہا ہے، اور اب بھی اگر ضرورت ہوگی تو کرے گا. چنانچہ اس میں بعض واقعات کا حوالہ دیا، اور بہت دل نواز طریقے پر یہ بتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہمارا پیغمبر مکے سے نکلا تھا، اور اس وقت بس ثانی اسنین دو مئی کا دوسرا ہی تھا، اور وہ ایک غار میں تھے. اور جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس موقع پر اپنی کیا سکینت نازل فرمائی تھی، کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی، یہ تم جانتے ہو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. یہ ان واقعات کا حوالہ ہے جن سے ایک ایک شخص وہاں بھی واقف تھا، اور بعد میں بھی اس کی تفصیلات تاریخ کو ایسے منتقل ہو گئیں کہ گویا یہ واقعہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ بن گیا. اس پر حاشیہ ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، مکے سے نکل کر 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ گیر ہو گئے تھے. یعنی کم و بیش 3 دن وہاں گزارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اسی موقع کا ذکر ہے. آپ کا تعاقب کرنے والے عین اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے. یعنی ان کے قدموں کی چاپ گرد و نواح سے سنائی دے رہی تھی. سیدنا ابو بکر کو سخت خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی شخص آگے بڑھ کر غار میں جھانک نہ لے، لیکن آپ کے اطمینان میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اپنے ساتھی کی تسلی کے لیے آپ کی زبان مبارک سے وہ بے مثل الفاظ نکلے جو قرآن نے یہاں نقل کیے ہیں. یعنی وہ کیا الفاظ تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن مجید نے یہ بے مثل الفاظ یہاں نقل کیے ہیں اور پھر بتایا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کس طرح اپنی معیت کے ساتھ ظاہر ہوا. فرمایا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, یعنی جب خوف سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں, بڑی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہو, تو بڑے سے بڑا آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے, اس میں اطمینان نازل ہو جائے, اس میں دل دماغ سب پاور جا رہے ہیں, اس میں آدمی حوصلے ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہے, یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اس کو سکینت سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی. اور وَأَيَّدْهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے, یعنی تم نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے فرشتے وہاں موجود تھے, وہ حفاظت بھی کر رہے تھے, اور مختلف مراحل پر جو جو کچھ حالات پیش آتے ان کا مقابلہ بھی کر رہے تھے. وَأَيَّدْهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى, اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی. یعنی ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دنیا ہی سے رخصت کر دیا جائے. وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے میں, ہماری قوم میں, ہمارے قبیلوں میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے, اس کا کلا کما کر دیا جائے. اور اس کی صورت یہی ہے کہ پیغمبر کو زندگی ہی سے فارغ کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نیچی کر دی. اللہ کا پیغمبر شاہت الوجو کہتے ہوئے وہاں سے نکلا, چند کنکر ہاتھ میں پکڑے, اور رات کی تاریکی میں ایسی صورت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو قطاریں باندھ کر دائیں بائیں چھپے ہوئے تھے کہ وہ اچانک حملہ آور ہوں گے, ان میں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکا. اور پھر غار ثور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, وہ قریب تک پہنچ گئے لیکن ان کو کوئی تردد لاحق ہوا اور اس کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ ہی نے مدد کی, اسی کی توفیق شامل حال ہوئی. پھر سوراقہ نے تعاقب کیا تو جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں بھی زمین میں دھس گئے, اور رسول اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس کو بشارت دی بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنا سفر بھی جاری رکھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کے بڑے غیر معمولی واقعات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں. یہ سب پیش آئے, قرآن مجید نے یہ ان کی طرف اجمالی اشارہ کیا, اور یہی قرآن کا انداز ہے. یعنی ایسے لشکر ہوئے, ایسے لشکر گرد و پیش میں موجود رہے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین کی بات نیچی ہو کر رہی اور خدا کی بات اونچی رہی. وَکَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست ہے, وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ بالاجمال ان سب تائیدات الہی کا حوالہ ہے جو اس وقت تک ظاہر ہو چکی تھی. یعنی اس وقت تک جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے جن میں اللہ نے مدد کی تھی, اللہ کی نصرت شامل حال رہی تھی, پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں پر اللہ کا سایہ رہا, یہ ان کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ اس وقت اللہ نے جو اسکیم اختیار کی ہے تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, تمہیں ایک بڑی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں, اور اگر انحراف کرو گے تو اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو. لہٰذا یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کا اور تمہاری تائید کا اور تمہاری معیت کی احتیاج نہیں رکھتا, یہ تو در حقیقت تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی ہے. اب فرمایا کہ انفرو خفافم و سکالا, وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم نکلو اس موقع پر بھی نکلو, اس سے پہلے مواقع پیش آئے ان میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہی, تم نے اس کی ماہیت کا ظہور دیکھا, اس وقت بھی نکلو. تم نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل, یعنی سر و سامان کیا ہے, کتنا کچھ میسر ہو سکتا ہے, کیا ساتھ لے سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکلو. کسی کے پاس کوئی ایک تلوار ہے تو نکلے, کوئی پیدل چل سکتا ہے تو نکلے, کسی کے پاس سواری ہے تو نکلے. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت لوگوں کو ایسے ہی فراہم کرنا ہوتی تھیں, کوئی باقاعدہ فوجیں نہیں تھیں جو لڑنے کے لیے نکلے. مسلمان اور مسلمانوں کے مقابل میں بھی جو لوگ تھے وہ اسی طرح نکلتے تھے, اپنی حمیت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے. ادھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے لیے نکلو اور ہلکے ہو یا بھاری, ہلکے ہو یا بوجھل. میں نے لکھا یعنی سر و سامان کم ہو یا زیادہ, اسے جہاد سے جی چرانے کا بہانہ نہ بناؤ. یہ نفیر عام کا موقع ہے, یعنی دو طرح کے موقع ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے, اور جس طرح کہ ابھی بھی اللہ کا حکم موجود ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہوگا, عدوان ہوگا اور مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو وہ اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے. لیکن اس میں یہ کافی ہوتا ہے کہ جتنی تعداد مقصود ہے یا جتنا سر و سامان پیش کرنا ضروری ہے بس وہ پیش کر دیا جائے, یعنی ہر شخص کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا. عام لوگ تو آج کے زمانے میں اس طرح نکلتے ہی نہیں بلکہ اپنی تائید فراہم کرتے ہیں, اور گھروں میں شہروں میں جو کچھ اپنی طرف سے خدمات انجام دے سکتے ہیں انہی تک محدود رہتے ہیں. لیکن اس زمانے میں اگر ایک تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے اور وہ کفایت کرتی ہے تو بس باقیوں کے لیے بھی اللہ نے اجری کا وعدہ کیا ہے. تاہم دوسرے مواقع وہ ہوتے ہیں جن میں نفیر عام ہے, یعنی سب کے سب لوگ, ہر شخص پر, ہر بالغ شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نکلے. تو یہ تبوک کا موقع بھی اسی طرح کا ہے, بدر کا موقع بھی اسی طرح کا تھا. درمیان میں بعض موقع ضرور ایسے آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ نساء میں بیان کیا ہے یہ بتا دیا کہ سب کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ سب کے لیے نکلنے کا موقع تھا. اسی وجہ سے بات کی پدا یہاں سے کی ہے کہ انفرو خفافم و سکالا, یعنی اس وقت ساز و سامان ہے نہیں ہے, تم کچھ سفر کے لیے میسر کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, بس اپنی خدمات پیش کر دو, ہلکے ہو یا بوجھل, ہر حال میں. یہ نفیر عام کا موقع ہے, اس نوعیت کا کوئی عذر بھی اس وقت مقبول نہیں ہے. یعنی اب کوئی آدمی نہ اپنی بے سر و سامانی کا عذر پیش کر سکتا ہے, نہ یہ خیال کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کافی بڑی تعداد میسر ہو گئی ہے, وہ اپنا کام کر لیں گے. ہر شخص پابند ہے کہ وہ نکلے. یہ موقع جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفیر عام کا موقع ہوتا ہے, پوری قوم کو, پوری جماعت کو, پوری جمعیت کو, ہر شخص کو جو کسی نظریے کو ماننے والا ہے, اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ باہر آ جائے اور یہ خدمات انجام دے. قوموں پر بھی ایسے حالات آتے ہیں جب نفیر عام کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن خاص طور پر پیغمبروں کی جد و جہد میں یہ ایک بڑا نازک موقع تھا. تو فرمایا کہ نکلو, تم نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل, انفرو خفافم و سکالا, وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ اب آزار پیش کرنے کا موقع نہیں, یہ قربانی دینے کا موقع ہے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنے کا موقع ہے. اس میں کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ظاہر ہے کہ اسی کی تشریح کی جا رہی ہے, اگر تم جانو کی کہ اس میں کیا کیا تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں پوشیدہ ہیں, اس کے نتائج کتنے غیر معمولی ہیں, یہ موقع کیسا غیر معمولی ہے. نہ زمین پر اب کوئی پیغمبر آئے گا, نہ اس طرح آخری پیغمبر کی دعوت برپا ہوگی, نہ یہ زمانہ قیامت تک دہرایا جائے گا، یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، لو کانا ارزن قریباً و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن باودت علیہم الشقہ، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، کوئی چھوٹی موٹی مہم ہوتی تو یہ سب نکلتے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کا پردہ چاک ہو، فائدے حاصل کرنے کے لیے یا کم سے کم اپنا نام لکھوائے رکھنے کے لیے یہ شریک ہو جاتے اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا۔ مال غنیمت بھی ملتا تھا، اور جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں بہت سے دوسرے فوائد بھی تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یہاں تو اگر فتح بھی ہوئی تو بڑی مشقت کے بعد ہوگی، یہاں بہت سفر کرنا ہوگا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے پھر کہیں لوگ پہنچیں گے تبوک میں یا اس علاقے میں جہاں یہ معرکہ پیش آنے والا ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ بڑی مشکل ہو گئی۔ ورنہ اگر نزدیک کی کوئی بات ہوتی، فائدے بھی نظر آ رہے ہوتے، چھوٹی کوئی مہم ہوتی تو ضرور نکلتے، ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ یعنی اب بتایا گیا کہ کس طرح ان کے دل اب جان چرانے کے مشورے ان کو دے رہے ہیں، کس طرح سے یہ بہانے تراش رہے ہیں، کیسے پیچھے بیٹھ رہنے کے لیے آزار پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بڑی مشکل پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ایسی مہم سامنے رکھی جو ابتلاء میں آخری درجے میں پہنچ گئی، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ میں نے لکھا یعنی تبوک کا سفر، کون سی منزل تھی؟ یہ تبوک کا سفر تھا جس میں روم جیسی بڑی اور منظم طاقت سے مقابلہ تھا۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو گرد و پیش میں چھوٹے چھوٹے قبائل کی طرف بھی مہمات بھیجی جاتی تھیں، اور چونکہ وہاں کسی منظم فوج سے بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، جیسے کچھ لوگ ادھر تھے ویسے ہی ادھر تھے، تو یہ چلے جاتے تھے، ساتھ ہو لیتے تھے مسلمانوں کے۔ اس میں بھی جو اصل قوت تھی وہ تو مخلص مسلمانوں ہی کی قوت تھی، جو اپنا سب کچھ لگا دینے کے لیے باہر نکلتے تھے، لیکن ان کا بھرم بھی رہ جاتا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ منزل کٹھن ہو گئی کیونکہ روم جیسی بڑی اور منظم طاقت سے مقابلہ تھا۔ اس وقت کی دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی ساسانی سلطنت اور دوسرے روم کی بازنطینی سلطنت۔ تو رومیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے رسول اللہ نکل رہے تھے کیونکہ اطلاعات یہ ملی تھی کہ ایک بڑا لشکر وہاں جمع ہو رہا ہے۔ یعنی تبوک کا سفر جس میں روم جیسی بڑی اور منظم طاقت سے مقابلہ تھا، مسافت طویل تھی، یعنی سفر بھی میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر، موسم شدید گرم تھا اور نئے سال کی فصل پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ یہ امتحان تھا جو تبوک کے موقع پہ پیش آیا۔ اس کو اس ایک لفظ میں ادا کیا ہے، ولیکن باودت علیہم الشقہ، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ فرمایا، فسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یعنی اپنے جو آزار پیش کر کے، جو بہانے بنا کر یہ رکے ہیں، تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ بتائیں گے کہ ہم تو نکلنا ہی چاہتے تھے، بس یہ مشکل پیش آ گئی، یہ کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، اور کس کے مقابلے میں کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی کوئی ایک بہانہ بھی حقیقی بات کا بہانہ نہیں ہے، بلکہ محض آزار ہیں جو پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنے سخت لب و لہجے میں فرمایا ہے اور گویا اندر کو کھول کر رکھ دیا ہے، باطن کو نمایاں کر دیا ہے، تو اس پر حاشیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹے عذرات پیش کیے جائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے، یعنی پھر یہی ہوگا۔ معاملہ میرا آپ کا کسی عام شخص کا تو نہیں ہے، اوپر آسمان پہ اللہ پروردگار عالم سارے معاملے کی خود نگرانی کر رہا ہے اور نیچے اس کا رسول موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو سب کچھ کھول دیا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ بچ نکلنے کی راہ کیسے ہوئی، جھوٹ بولا انہوں نے، غلط آزار پیش کیے لیکن بچ نکلے، کیسے بچ نکلے؟ افاللہ عنک لما زنتا، یعنی اس طرح بچ نکلے کہ جب وہ یہ بہانے لے کے آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ان آزار کی، ان بہانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نفیر عام کا موقع ہے، تم نکلو۔ لیکن آپ کی طبیعت میں انتہائی نرمی، بہت کریم النفسی تھی، جیسے ہی انہوں نے آ کے اس طرح کے جھوٹے عذر پیش کیے، رسول اللہ نے قبول کر لی، اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افاللہ عنک، اللہ تم کو معاف کرے یا پیغمبر، لما اذنت لہم، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ یعنی یہی تو موقع تھا، یہ ساری کی ساری مہم اسی لیے تھی کہ منافقوں کو بھی الگ کر کے اسی دنیا میں سزا دی جائے۔ یعنی جب مشرکین کے لیے سزا کا اعلان ہو گیا، اہل کتاب کے لیے ہو گیا، تو یہ محض اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے جھوٹے ایمان کا اظہار کر دیا، ان کو الگ کرنے کے لیے یہ مہم برپا کی گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے یہ آئے تو بجائے اس کے کہ آپ سختی برتتے، آپ نے نرمی کے ساتھ ان کے آزار قبول کر لیے اور اطمینان کے ساتھ ان کو موقع دے دیا کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے، اب تو جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ افاللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تم کو معاف کرے یا پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یعنی اس موقع کے اوپر یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جملہ مقدر کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کہا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی اس وقت اس جماعت کی تطہیر پیش نظر تھی، اس کو بالکل پاک کر دینا پیش نظر تھا۔ یہ کیوں اتنا ضروری تھا؟ یہ بات کے سیاسی حالات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو بڑے حادثے ہوئے، بڑا خلفشار برپا ہوا، اس سب کے پیچھے یہی لوگ تھے، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں روایتوں میں بھی در اندازی کی، افسانے بھی تراشے اور دین سے متعلق بھی غلط چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، اور چونکہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تھے تو عمومی اعتماد بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پیغمبر اور آخری پیغمبر کی جماعت ان کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بالکل ان لوگوں سے پاک ہو جائے، لیکن ہوا کیا، حضور کی کریم النفسی کی وجہ سے انہیں موقع مل گیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس پر حاشیہ ہے، تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام، یعنی یہ کیوں کیا گیا کہ سب لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ نکلے؟ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی جب رسول اللہ کی قوم کے لیے، آپ کے مخاطبین کے لیے جزا اور سزا کا مرحلہ آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور دنیا ہی میں دکھا دیا جائے کہ اللہ کی دینونت کیسے قوموں کے لیے برپا ہوتی ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ کے جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کو ایک بڑی بادشاہی کی صورت میں اسی دنیا میں اس کی جزا دی جائے۔ یہ جزا و سزا کا مرحلہ ہے۔ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے. اس کے مسئلے میں نے ابھی آپ کو بتا دیے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اگر یہ اسی طرح رہتے مسلمانوں کی جماعت میں تو خود اس جماعت کو پیش آ سکتی تھیں, اور چونکہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکی تو پھر یہ پیش آئیں. تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی اور چشم پوشی ان کے آڑے آئی, اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود, یعنی خود حضور کو بھی اندازہ ہو گیا تھا, اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ جو عذرات وہ پیش کر رہے ہیں سب جھوٹے ہیں, انہیں قبول کر لی. طبیعت میں نرمی ہو, شفقت ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں پر بتایا ہے کہ بڑی غیر معمولی, بڑی نرمی, بڑی شفقت, بہت درگزر کا مزاج تھا اللہ کے آخری پیغمبر کا. تو پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے تو شفقت, نرمی اور کریم النفسی آڑے آتی ہے, اور یہ نہیں کہا جاتا کہ تم غلط بات کر رہے ہو, یہ عذر جھوٹا ہے. تو یہ آپ نے نہیں کہا, انہیں قبول کر لیا اور رخصت دے دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی. یعنی بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ توجہ دلائی ہے, لیکن اسلوب بڑا دل نواز ہے, اس لیے کہ اگر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف بھی کچھ ہوا تو بڑے اعلیٰ جذبات اور قیادت کی بڑی غیر معمولی صفات کے نتیجے میں ہوا. کریم النفسی, محبت, شفقت, قرآن مجید نے بتایا ہے ایک دوسری جگہ کہ اگر یہ صفات آپ کے اندر نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایمان لانے کے باوجود بھی آپ کے گرد اس طرح جمع نہ رہتے. تو یہ قیادت کی بڑی صفات میں سے ہے, اس لیے توجہ تو دلائی ہے, لیکن بس توجہ ہی دلائی ہے اور دل نواز اسلوب میں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, بات کا آغاز ہی عف کے اعلان سے فرمایا, یعنی یہ جو کہا نا کہ اف اللہ عن کا, اللہ تم کو معاف کرے, تو گویا پہلے جملے ہی میں معاف تو کر دیا. بات کا آغاز ہی عف کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرزنش اور عتاب نہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سرزنش کرنا مقصود ہے یا عتاب کا موقع آ گیا ہے, بلکہ توجہ دلا دینا ہے کہ منافقین تمہاری کریم النفسی سے بہت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تم اپنی چشم پوشی کی وجہ سے ان کے عذرات کو لاطائل سمجھنے کے باوجود ان کو اجازت دے دیتے ہو, جس سے وہ دریر ہو جاتے ہیں کہ ان کی مکاری کامیاب ہو گئی. حالانکہ اگر تم اجازت نہ دیتے تو یہ موقع تھا کہ ان کا بھانٹا پھوٹ جاتا, ان کے جھوٹوں اور سچوں میں امتیاز ہو جاتا. تمہاری اجازت کے بغیر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہر شخص پہچان جاتا کہ یہ منافق ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارے یہ عذرات قابل قبول نہیں ہیں, جانا ہوگا, اور وہ اس کے باوجود نہ جاتے, اور یہ طے تھا کہ نہ جاتے, مشکل تھا ان کے لیے نکلنا, تو معلوم ہو جاتا کہ منافق ہیں, لیکن وہ تمہاری اجازت کو اپنے چہرے کی نقاب بنا لیتے ہیں. تو یہ ساری بات ہے جو ان آیات کے پیچھے پوشیدہ ہے, وہ اس طرح توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے. یعنی وہ تو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, ان کی تو آرزو ہوتی ہے کہ یہ مواقع پیدا ہوں اور وہ اپنے اظہار کا لوگوں کے سامنے بھی نمونہ پیش کریں اور اللہ کے ہاں بھی بڑے مراتب پائیں. اس لیے وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے, وہ کبھی آ کر یہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا تھا اور اس موقع کے اوپر یہ آزار پیش کر کے منافقین ہی تھے جنہوں نے بچنے کی راہیں نکالیں. اہل ایمان, سچے اہل ایمان, اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے, وہ کبھی اس کی جسارت نہ کرتے. اس طرح گویا یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کے بہانے کر کے اور عذرات پیش کر کے جن لوگوں نے اپنے آپ کو تبوک کے سفر سے پیچھے رکھا، ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول نے پردہ ڈال دیا تو اس وجہ سے اب نمایاں کر کے ان پر کسی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مضمون مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے اس سورہ کے آخر تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔